الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس زمانے میں اور جس سرزمین میں، ہر لائن میں، ہر شعبے میں وہاں پر بگاڑ تھا. ایک بگاڑ وہاں یہ تھا کہ مشرکین مکہ اپنے گھر میں بیٹیوں کے پیدا ہونے کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے، اور اس حد تک کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ ہی دفن کرتے. آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جو جاہلیت کے زمانے میں، جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی، اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا میری اس کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا گناہ کیا تم نے؟ کہنے لگے کہ اسلام سے پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پہ چلا اور وہ میرا سفر بہت ہی لمبا تھا، اور میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی. ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹی ماں نے بیٹی کو اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے بھیج دیا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے پتا چلے اور میں آ کر وہی جاہلیت والا عمل نہ کروں. جب میں واپس ہوا سفر سے تو اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے بات بنا دی کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، اور وہ بچی اپنے خالہ کے ہاں پرورش پاتی رہی، ہمارے گھر کبھی آتی جاتی تھی، اور وہ مجھے بڑی اچھی لگتی، میں اس کو اپنے گود لیتا، کبھی کھیلتا، یہاں تک کہ جب اس سے میرا تعلق بڑھ گیا تو میری بیوی نے دیکھا کہ یہ تو کافی اس سے چاہنے لگے ہیں اور محبت کرنے لگے ہیں. تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہہ دیا کہ یہ ہماری بچی ہے. یہ سن کر میرے اندر کی حیوانیت جاگ اٹھی، خاموش بیٹھ گیا، اس موقع پر خاموش ہو گیا. لیکن کچھ ہی دنوں میں وقت بنا کر میں اس بچی کو تیار کر کے قبرستان لے چلا. روایت میں آتا ہے کہ بچی کو ایک طرف بٹھا دیے اور وہ باپ جو ہے گڑا کھودنے لگا. ظاہر سی بات ہے، کھودتے کھودتے مٹی کبھی پیر پہ، کبھی جو ہے کپڑوں پہ، کبھی سر پہ. وہ معصوم سی بچی سمجھتی تھی بات کو، وہ آ کے کبھی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی اور کہتی تھی، ابا جان آپ کے کپڑوں پہ مٹی ہے، آپ کے سر پہ مٹی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی معصومانہ بات میرے دل پہ ذرا بھی اثر نہیں کی. میں نے گڑا کھودا اور دھکا دے کے اس کو نیچے کر دیا. اندازہ لگائیں کیسا ماحول تھا. وہ رونے لگی کہ ابا جان مجھے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی آواز اس مٹی میں دب گئی. اور یہ جو بچی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے ذریعے سے ہمیں انسان بنایا، اور آج وہ بچی مجھے یاد آتی ہے تو میرے دل میں میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیسا کام کیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں بیٹی کا نام سننا برداشت نہیں کرتے تھے، اس ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان من عالا جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا، جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کس طرح آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں، اشارہ کر کے آپ نے بتائیں۔ اللہ نے عزت دی اس طبقے پر، اللہ کے نبی نے اس طبقے پر عزت دی، جاہلیت میں اتنا بڑا ظلم بحیثیت بیوی کے ظلم ہوتا، بحیثیت بیٹی کے اس عورت پہ دفن کیا جاتا، اور ماں ہوتی تو اس کی کوئی عظمت اور اس کا کوئی احترام نہیں، لیکن الحمدللہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے جو تعلیمات اور جو دین کے ذریعے سے جو احسانات امت پر کیے وہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن خصوصاً اگر ہم آپ کی تعلیمات کو اگر دیکھیں، عورتوں پر جو اللہ نے احسان فرمایا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے بتایا کہ بیٹیاں بڑی خیر کی، بڑی برکت کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑا بڑا خیر اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بچیوں کو خاص طور پر صحیح تربیت ملے، صحیح ماحول ملے، بڑی برکتیں اندر سے نکلتی ہیں، بڑا خیر وجود میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں قصے عورتوں کے بیان کیے، عورتوں کے قصے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، سورہ مریم آج ہم نے پڑھی، کہ کیسا ماحول اس کو ملا، کیسی تربیت اس خاتون اس بچی کی ہوئی، اور اللہ پاک نے اس کے اندر سے کیسا خیر اور کیسی برکتوں کو نکالا کہ قیامت تک اس کے اثرات ہیں۔ بڑی نیک صالحہ، بڑی پارسا خاتون تھی حضرت مریم کی والدہ، حمل سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا اور دعا کر رہی ہیں انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اللہ تعالیٰ اس خاتون کا جذبہ ہمیں سنا رہے ہیں، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا اور اس موقع پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، کون سے گھر؟ بیت المقدس، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز رہا، آج بھی 500 نبیوں کی قبریں وہاں پر ہیں۔ بیت المقدس معمولی بات نہیں ہے، قبل اول رہا ہے، 500 بنی اسرائیل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء بنی اسرائیل کا وہ مرکز رہا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہمیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کے نیک بندے جو وہاں رہتے ہیں ان کے کام کرنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اے اللہ میں اس بچے کو تیرے حضور میں مانگتی ہوں، فتقبل منی، صرف ایسا نہیں کہ ایک ارادہ ہو گیا، اللہ سے اس چیز کو قبول کرا رہی ہے۔ آدمی عمل کر لیتا ہے لیکن اللہ سے عمل کو قبول نہیں کرواتا۔ دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، عمل کرنے کے بعد قبولیت قبولیت کی دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور کہہ رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قبولیت کی دعا مانگ رہے۔ تو یہ ماں بھی جو ہے یہ ارادہ ظاہر کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا منگوا رہی، اے اللہ قبول فرما لے۔ چھوٹا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بہت بڑی چیز ہے، اس کے اثرات، اس کا خیر وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، کیسے؟ سبحان اللہ، فلما وضعتها قالت ربی انی، بیٹی پیدا ہو گئی، سوچ کے افسوس ہوا کہ یہ کام تو بچی نہیں کر سکتی جو میں سوچی تھی، مسجد کی خدمت کرنا، نبیوں کی خدمت کرنا، یہ تو بچی سے کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً تسلی دی، تم نے بیٹی مانگی، تم نے بیٹا مانگا، ہم نے جان بوجھ کر بیٹی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اگر تمہاری تمنا پوری کر دیتے تو ہو جاتی تمہاری بات، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ بندہ اللہ سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے لیکن اللہ تعالی بندے کو وہی دیتے ہیں جو اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے خیر مانگے، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما، اور مانگنے کے بعد جو اللہ عطا فرمائیں اس پر مطمئن رہیں. دیکھیں کیسی برکتیں. یہ حضرت مریم کی والدہ لڑکا مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرْ كَالْأُنْثَى، لڑکا مل جاتا خواہش پوری ہو جاتی، ختم ہو جاتی، لیکن ہم نے جو لڑکی دی ہے نا اس کے پیچھے اتنا خیر، قیامت تک خیر چھپا ہوا ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کتنی بڑی دولت ہے. لڑکے جس طرح اللہ کی نعمت ہیں، لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں. مشرقی نعمت کا صرف لڑکوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے تھے، لڑکیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے چہرے ان کے بدل جاتے تھے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَظِيمٌ، مارے غصے کے چہرے سیاہ ہو جاتے جب خبر سنتے. اللہ نے اس غلطی کی اصلاح فرمائی، نہیں جس طرح لڑکوں کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر بھی تمہارے اندر اسی طرح خوشی ہونی چاہیے. یہ مشرکین مکہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو حد سے زیادہ غیرت تھی اپنے اندر. ہماری گھر کی بچی کسی اور کے گھر جائے یہ ہمیں برداشت نہیں. اور دوسرا جو ہے یہ لڑاکو قوم تھی، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ بچہ ہوگا تو لڑے گا، سپاہی بنے گا، یہ بچی کیا کرے گی. تو اسی لیے ان کا مزاج تھا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کے واقعات دیکھیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، سبحان اللہ کتنا بابرکت نام، کتنی بابرکت لڑکی. بار بار قرآن پاک میں اس بچی کا نام ذکر کیا، اِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، ہم نے اس کا نام مریم رکھا. مفسرین کہتے ہیں ماں نے اس کا نام مریم رکھا، بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے اس کا نام مریم رکھا، ہم نے اس کا نام مریم رکھا. اور پھر اتنی بڑی فکر کہ پیدائش سے پہلے سوچ رہی تھی کہ اللہ کے گھر کے کام آئے، اور پیدائش پیدا ہوتی کہہ رہی ہے انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس بچی کو اور اس کی نسل کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. وہی پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہاں ہم اس بچی کو اور اس کی نسل کو بھی. کون نسل؟ اسی لیے ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اسے چونک دیتا ہے، اسی لیے ہر بچہ روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا تھا. یہ ماں کی دعا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے روتے ہوئے دنیا میں نہیں آئے، شیطان نے انہیں چونکا نہیں دیا. انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ نے قبول فرمایا حضرت مریم کی والدہ کی دعا کو، اور پھر بہترین پرورش کی. کیسے پرورش؟ وکفلہا زکریہ، ماحول نبوت کا. زکریہ علیہ السلام اس بچی کے خالو ہوتے تھے، اور ان کی بیوی اس بچی کے خالہ ہوتی تھی. نبوت کے گھرانے میں اس بچی کی پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، اور تربیت اتنی ایسی بہترین تربیت، عمر کی چھوٹی ہے لیکن اللہ سے اتنا تعلق کہ اتنی ہی کم مدت میں وہ اللہ سے براہ راست لینے والی بنی. قرآن حضرت مریم کا مقام بتا رہا ہے، دیکھو یہ بچی اتنی ابھی نہ بڑی ہوئی، ابھی عمر کی بڑی نہیں، بالکل بچی، لیکن اتنی بڑی کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریہ علیہ السلام جب بھی باہر جاتے باہر سے تالا لگا کے بند کر کے جاتے، بچی کی حفاظت کے لیے باہر سے بند کر کے چلے جاتے، لیکن جب بھی اندر آتے سبحان اللہ کہ بغیر موسم کا پھل وہاں پہ پاتے، نہ بازار میں، نہ درختوں پر، نہ کہیں پہ وہ پھل، حضرت مریم کے کمرے میں وہ پھل ہے. مجھے کہاں سے آیا؟ کہنے لگے یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موسم کا محتاج نہیں، اللہ موسم کا پابند نہیں. اللہ جب دینے پہ آتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر موسم کے، بغیر چیزوں کے اللہ دیتے ہیں، اس کا نظام ہے. یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے. قرآن پاک میں حضرت مریم کا مقام سمجھا جا رہا ہے. اس قالت الملائکتی، فرمایا اے مریم یاد کرو، فرشتوں نے تمہیں کہا جب، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چنا ہے، وطہرکی، اللہ نے تمہیں طاہرہ بنایا ہے. حضرت مریم جو ہے نا طاہرہ، کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک واقعہ ہونے والا ہے، اس واقعے کی وجہ سے کوئی یہ غلط نہ سمجھے کہ جیسے تہمت، کوئی تہمت ان پر نہ لگائے. پہلے ہی فوراً کہہ دیا اللہ نے چنا اور اللہ نے تمہیں طاہرہ بنایا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جتنی عورتیں صالحہ گزری ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور میری امت میں جتنی عورتیں قیامت تک آنے والی ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے بہترین خاتون کون ہیں؟ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بخاری کی روایت ہے بنی اسرائیل میں سب سے، کیوں؟ ان کا بھی لقب طاہرہ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی لقب بھی طاہرہ ہے۔ سارا مکہ، سارا عرب ان کو طاہرہ طاہرہ کہتا تھا، بڑی پاک، کبھی شرک ان سے نہیں ہوا، اسلام سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، بڑی پاک صاف خاتون تھی، دل ہمیشہ پاک۔ اسی لیے ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ تھا خدیجہ طاہرہ، خدیجہ طاہرہ، جیسے اسی لیے دونوں کو جوڑ دیا کہ بنی اسرائیل کی سب سے نیک خاتون کون ہے؟ حضرت مریم، اور میری امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے چچازاد بھائی تھے ورقاء ابن نوفل، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، یہ ہمیشہ ان سے بات چیت کرتی تھی۔ یہ حضرت ورقاء ابن نوفل نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، ایک نبی آنے والے ہیں اور شام کے بڑے بڑے علماء اور راہب ان کے انتظار میں ہیں، ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، اے اللہ مجھے اس خیر سے محروم نہ کر، وہ نبی آئیں گے تو مجھے اس خیر سے محروم نہ کر۔ سبحان اللہ، کیسا خیر! دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، نبوت سے پہلے آپ کی تجارت تھی، آپ کی تجارت میں سچائی، امانت داری، صفائی، معاملات کی اتنی شہرت تھی سبحان اللہ کہ پورے عرب میں آپ کی تجارت مشہور تھی، لوگ سعادت سمجھتے کہ اپنا مال آپ کو دیں اور آپ تجارت کر کے لائیں۔ آپ شام کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، بحرین کا سفر کیا، تجارت کی نسبت پر نبوت سے پہلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محمد نامی شخص جو ہے بڑا بہترین آدمی ہے، اخلاق و صفات کے اعتبار سے بڑی، اس کے معاملات بڑے صاف ہیں اور اس کے معاملات میں بڑی سچائی ہے، تو کسی سے کہلوا بھیجا کہ میرا مال بھی لو اور شام کا سفر کر کے تجارت کر کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے راضی کروا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مال لے کر چلے شام کی طرف، تو حضرت خدیجہ نے ایک کام یہ کیا کہ اپنا غلام میسرہ اس کو ساتھ کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ غلام میسرہ سے کہا تم دیکھتے رہنا ان کو، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، بس ان کو 24 گھنٹے واچ کرو اور جو دیکھے مجھے آ کے بتانا۔ وہ سفر پورا شام کا سفر ہوا، واپسی کے بعد سبحان اللہ اتنے مال میں برکت، اور حضرت غلام میسرہ نے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے خواب بھی دیکھا تھا، ان کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک ابو حالہ ابن زرارہ سے اور ایک نکاح ان کا عتیق ابن عائز، 2 ان کے پہلے شوہر تھے، ایک کا انتقال ہوا پھر دوسرے سے نکاح کیا، پھر ایک کا انتقال ہوا، بیوہ تھی۔ انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا، خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک عجیب نور ہے، عجیب نور، بہت خواب دیکھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ دل صاف ہونا تو اچھے اچھے خواب پڑھتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جب دل آدمی کا صاف ہوتا ہے اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں، کبھی رہبری خواب کے ذریعے کرتے ہیں، کبھی رہبری اللہ دلوں میں خیر کی باتیں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی دلوں کو صاف رکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل صاف، اور عجیب خواب، خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے شوہر ابو حالہ کا انتقال ہو چکا، وہ آسمان میں ایک نور ہے، وہ نور سیدھے میرے گھر کے اندر داخل ہوا، سارا گھر روشن، سیدھے چلی حضرت ورقاء ابن نوفل چچازاد بھائی کے پاس، رشتہ بھی ہے اور عالم بھی تھے آسمانی کتابوں کے۔ انہوں نے تعبیر کہی کہ ہو سکتا ہے تمہارا نکاح پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ایک تو یہ خواب، دوسرا غلام میسرہ کے الفاظ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تجارت کر کے داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر ابر شایا کیا ہوا ہے، اور حضرت خدیجہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ کئی چیزیں جمع ہوئی اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں، سیدھے براہ راست حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کا پیام دے دیا۔ لیکن آپ کی جو ہے نا صفات دیکھیں, عمر آپ کی 24-25 سال کی, آپ نے کہا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا, حسن ظاہر, حسن باطن, تقوی, طہارت, صفائی, بڑی اعلیٰ شخصیت تھی مکی زندگی میں, بڑی معزز خاتون تھی, اور ان کی تجارت بھی پوری حلال کمائی پر تھی, بڑی قوم کی ہمدرد, قوم کی خدمت کرنے والی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تھا. ابو طالب نے کہا بڑی اچھی بات ہے. چنانچہ مکے کے چند شریف لوگوں کو لے کر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, خطبہ نکاح پڑھا. اس خطبہ نکاح میں آپ نے اپنے خاندان کی عظمت کا تذکرہ کیا, اور پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کہ میرا بھتیجا ایسا ہے, اس کی یہ خوبیاں ہیں, خطبہ نکاح میں پڑھا. اس لیے کہ اس وقت تک تو خطبہ نکاح نہیں تھا. اور مہر باندھا, بعض روایتوں میں ہے کہ 20 اونٹ, بعض روایتوں میں ہے کہ 500 مثقال سونا. پھر نکاح ہوا, پھر زندگی شروع ہوئی. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے پہلے تقریباً 15 سال آپ کے ساتھ زندگی گزاری, نبوت کے بعد 10-13 سال تقریباً آپ کے ساتھ رہی, خود کل تقریباً 25 یا 28 سال آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات بن کر رہی. کہتی ہیں نبوت سے پہلے میں روزانہ صبح شام بس آپ کو دیکھتی, آپ کے اخلاق, آپ کے صفات کو دیکھتی, اور میرے دل میں بات آتی کہ بس یہ کیسا عجیب آدمی ہے, کیسے عجیب صفات والے ہیں, بس میں اور انتظار میں رہتی کہ وہ خیر کہاں آنے والا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کو پہنچی, حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے پہلے ہی صفحے میں واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی ابتدا ہوئی وہاں سے, اور وہ جو خوابوں کی ابتدا جو ہے نا یہ نبوت کا ایک حصہ خواب ہے. نبوت کا لم يبقى من النبوت الا المبشرات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نبوت ختم ہو گئی, مبشرات باقی ہیں. مبشرات کے معنی خوابوں کے ذریعے سے میری امت کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی. جھوٹا خواب بولنے کی وعید کیوں ہے؟ سوچیں نا, جو آدمی جھوٹا خواب بولے گا زبردست قیامت کے دن اسے سزا ہے, ایسی ویسی نہیں, بہت بڑی سزا. کیوں بولے؟ اس لیے کہ نبوت کے حصے کو جھٹلا رہا ہے. ہاں, بعض لوگ آ کے جھوٹے خواب جھوٹا بیان کرتے ہیں, بنا کے پیش کرتے ہیں. اسی لیے خواب جو ہے آدمی اتنا بیان کر دے, اگر آدمی بھول چکا ہے وہ بھلا ہی دے. اس خواب کو جھوٹا بیان کرنا گویا نبوت کے ایک حصے کو انہیں جھٹلا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں خواب نظر آتے گئے. کیسے؟ عجیب خواب, سبحان اللہ. رات میں خواب دیکھتے, اس کی تعبیر صبح دوسرے دن بالکل روشن کی, بالکل واضح سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتی. جو خواب میں دیکھا صبح اس کی تعبیر, جو دیکھا, یہ سلسلہ چلتا رہا. حتی حبب الی الخلا, یہاں تک کہ آپ کے دل میں تنہائی کو ڈال دیا گیا. آپ اب تنہا پسند ہو گئے. اب کیا کرتے؟ کچھ لیتے سامان کھانے پینے کا اور غار حرا میں جاتے, وہاں اللہ کو یاد کرتے, اللہ کا ذکر کرتے. روایتوں میں آتا ہے اس وقت تو کوئی نماز نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. امیہ ابن سلط ایک مشرک ہے, اس کے اشعار آپ کبھی کبھی پڑھتے. جو امیہ ابن سلط ہے تو اس کا ہے تو وہ مشرک, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کلام مسلمان ہے لیکن وہ مشرک ہے. عجیب بات ہے. حتیٰ کہ وقت آیا رمضان المبارک کا مہینہ, سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شکل میں تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا, اور لگا کر پھر آپ نے کہا اقرا, تو تفصیل ہے پوری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی آئی تو فوراً گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے, اور آ کر کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے. زمیلونی زمیلونی, میرے اوپر چادر اڑاؤ, میرے اوپر چادر اڑاؤ. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے ایسا کوئی چیز دیکھی ہے. حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے چادر اڑا کے لٹا دیا, اور سیدھے چلی حضرت ورقاء ابن نوفل کے گھر, اور جا کر کہنے لگی کہ, اور اس وقت ورقاء ابن نوفل کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی, بہت ضعیف ہو چکے تھے, اور جا کر وہ واقعہ سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر آئے. تو حضرت ورقاء ابن نوفل نے کہا جب وہ جاگے تو میرے پاس لے آنا, مجھے یہ یقین ہے کہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے, ہو نہ ہو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی اور حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس بٹھایا، کہنے لگی آپ ہی اپنے بھتیجے سے پوچھیں انہوں نے کیا دیکھا کیا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وحی کی ساری منظر کشی آپ نے بیان کی. حضرت ورقہ ابن نوفل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ اللہ میری عمر دے، مجھے یقین ہے کہ تم ہی اللہ کے نبی ہو، اللہ پاک نے تمہیں آخری نبی کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے. کہنے لگے کہ میں اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور پھر فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تمہاری قوم تمہیں ستائے گی اور تمہیں اپنے وطن سے نکالے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری قوم مجھے ستائے اور اپنے وطن سے نکالے گی؟ کہنے لگے ہاں تمہاری قوم تمہیں ستائے گی اور وطن سے تمہیں نکالے گی. تو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے شخص، سبحان اللہ، جس دن آپ نے اسلام کی دعوت دینا یہ عورتوں کے لیے اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلی دعوت آپ نے عورت کو دی اور بغیر چون و چرا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. اس کے علاوہ جتنے کو بھی دعوت دینا، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ غلام زید بن حارثہ ہوں، سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی آپ نے کہ علی اسلام داخل، چھوٹے بچے تھے. کہنے لگے اسلام کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ نے سمجھایا اللہ ایک ہے. کہنے لگے میں اپنے ابا سے پوچھتا ہوں ذرا. کہنے لگے بیٹا بات باہر مت لے جاؤ، قبول کرنا ہے قبول کر لو ورنہ سوچ لو. حضرت علی فرماتے ہیں 24 گھنٹے گزرے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ کی نماز کو دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہو گیا. سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ، یہ عورتوں کے لیے اعزاز کی بات. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاص دوست، بڑے بہت ساتھ رہتے تھے سفر میں، تجارت میں، ہر وقت. اسلام سے پہلے بھی آپ کی خصوصی دوستی تھی، ایسا نہیں کہ اسلام کے بعد آپ کا تعلق بڑھا. تو جب دعوت دی آپ نے تو آپ نے ایک ہی بات پوچھی، انکار نہیں کیا، پوچھا مت دلیل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بتایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک سفر میں خواب دیکھے تھے اور وہ خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر وہاں کسی راہب سے پوچھی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ تم آخری نبی کے زندگی میں وزیر ہوں گے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ بنو گے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ خواب بھی بھول گیا تھا، تعبیر بھی بھول گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دلیل پوچھتے ہو، دلیل تو تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے شام کے سفر میں دیکھا تھا. آنکھوں سے آنسو آ گئے اور گلے سے لگا لیا، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے دیکھیں انہیں قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں عورتوں کی جو زندگیاں ہمیں پیش کی ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ سے تعلق صرف یہ مردوں کا کام نہیں ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے عورتیں بھی بہت آگے بنائیں. حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا، حضرت آسیہ کا قصہ سنایا، حضرت حاجرہ کا قصہ سنایا اور حدیثوں میں اتنے قصے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مرد تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے محنت کرے، اللہ کا جو تقرب حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، اپنا تعلق اللہ سے قائم کر سکتی ہے اور آگے بڑھنے میں آئے تو اتنا آگے بڑھ سکتی ہے کہ انہیں لقب ملا جس طرح حضرت مریم کو طاہرہ کا لقب ملا، وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، ہم نے ان کو طاہرہ بنایا اور ساری کائنات کی عورتوں پہ ہم نے ان کو فضیلت بخشی. بالکل یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی طاہرہ، اور اتنی بڑی مالدار، اپنا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اتنا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام سنا رہے اور کہہ رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی آ رہی ہے برتن میں سالن لے کے آ رہی ہے، جب وہ آ جائے نا تو اس کو سلام کہنا میرا، اور بشرھا ببیت فی الجنہ، اور اسے خوشخبری دینا جنت میں ایک ایسے محل کی، موتی کا محل ہے جو پورے ایک موتی سے بنایا گیا جس میں کوئی سوراخ نہیں، ایسا محل. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اوہو میں تو کبھی خدیجہ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، ہمیشہ ہر موقع پر. کیوں؟ ایک مرتبہ تو پوچھ ہی لیا. آپ نے فرمایا خدیجہ وہ ہے، ساری دنیا انکار کر رہی تھی، آمنت بھی، اس نے مجھ پہ ایمان لایا. ساری دنیا مال لے کے پیچھے ہٹ رہی تھی، اپنا مال اس نے آگے کیا. کوئی مجھے سہارا نہیں دے رہا تھا، اس خاتون نے مجھے سہارا دیا ہر موقع پر، جب تک باحیات تھی اور جب دنیا سے رخصت ہو گئی اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یاد کرتے، بلکہ انہیں ان کے رشتہ داروں کو اپنے گھر سے ہدایت بھیجتے تھے۔ کیسی پاکیزہ عورتیں، یہ اصل ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائیں، ہماری عورتوں میں بھی وہ جذبہ پیدا فرمائیں کہ ہم ان عورتوں کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر، دیکھیں حضرت حاجرہ عورت ہیں لیکن ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام مردوں کو، عورتوں کو، سب کو کہا کہ تم ان کی مشابہت کرو۔ مسئلہ اللہ سے تعلق اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اي الله ستر گناہوں فرما، ہماری مغفرت فرما، اي الله اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ بڑی سیاہیاں ہیں، بڑی خطائیں ہیں، بڑے اے اللہ نافرمانیاں ہیں، اے اللہ تو ہی اپنا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، اپنی رحم سے، اپنے کرم سے معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کی تختی کو نور سے منور فرما دے، ہمارے دلوں کی تختی کو نور سے منور فرما دے، ایمان کا اے اللہ اجالا اور روشن فرما دے، اے اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، عمل اور تقوی کا نور ہمارا اے اللہ ہمارے سینوں میں اتار دے، کفر کی، شہوت کی، نفاق کی، گناہوں کی اندھیروں سے اے اللہ ہمارے دلوں کو نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے ان اندھیروں کو نکال دے، یا الہ العالمین ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا الہ العالمین اے اللہ ہم نے جو سنا، اے اللہ ہم نے جو کلام پاک کو سنا ہے، پڑھا ہے، اللہ اس کو قبول فرما، نمازوں کو، دعاؤں کو، تلاوت کو، سب کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے عمل اے اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن اپنا فضل، اپنا کرم شامل حال فرما، اے اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا شکور ہے، اے اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے، یا الہ العالمین ہمیں صحت عطا فرما، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو صحت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، برحمتک یا ارحم الراحمین۔